بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ. آج ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے سے ہوا. اللہ کے توحید کے دلائل سوالیہ انداز میں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور آسمان سے بارش بھیج کر یہ کھیتوں میں سبزہ یا باغات کا لہلہانا کون ہے؟ کوئی اللہ کے علاوہ اور ذات بھی ہے ایسا کرنے والی؟ اور یہ زمین پر پہاڑوں کو کس نے گاڑ دیا؟ اس کے اندر پائیداری کس نے پیدا کی؟ اور مصیبت کی گھڑیوں میں جب سارے اسباب کٹ جاتے ہیں تو فریاد سننے والا کون ہے؟ خشکی اور تری میں راستے دکھانے والا، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ذات ہے؟ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ کوئی اور ذات بھی ہے جو ان چیزوں کے تعلق اور اس چیزوں میں تصرف رکھ سکتی ہے؟ اکیلا اللہ کی ذات ہے. اور پھر وہی گسے پٹے مشرکین کے سوال کے مرنے کے بعد زندگی کیسی، جیسے مٹی ہو جائیں گے اور ذرہ ذرہ ہمارا مٹی میں مل جائے گا، خلط ملت ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت فرمایا میرے مجرموں کی سزا دیکھ سکتے ہو، زمین پہ چل پھر کر دیکھ لو کیسا ان کا انجام ہوا ہے. اور پھر ایک دن آنے والا ہے جہاں اللہ رب العزت قرب قیامت سے پہلے ایک زمین سے جانور اٹھائیں گے اور وہ بھی بات کرے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہوگی. اور پھر سور پھونکا جائے گا، پہاڑ بھی یوں فضا میں اڑیں گے جیسے بادل چل رہے ہوتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر جو بھلائی اور نیکی لے کے آئے گا وہ تو امن سے ہوگا، اور جو نافرمانی کی زندگی لے کے آئے گا اوندے منہ جہنم میں جائے گا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ قصص ہے جس کا پوری مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے متعلق ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت فرعون مصر کا حاکم تھا اور اس نے ظلم کی انتہا کر رکھی تھی، جیسے ہمیشہ استعمار اور جابر حکمران قوموں کو تقسیم کر دیا کرتے ہیں اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے، اور قوموں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنے اقتدار کا تحفظ کیا کرتے ہیں. تو اس وقت کا ظالم حکمران فرعون نے بھی یہی مصر میں تماشا کر رکھا تھا، قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور خاص طور پہ بنی اسرائیل جو وہاں کی سب سے بڑی اقلیت تھی اس پہ ظلم ڈھایا جا رہا تھا، اس کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کے عورتوں کو خدمت کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. اللہ اللہ ہے، جب کوئی نظام چلانا چاہے تو سب کے منصوبے، تدبیریں، سازشیں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے اس ظالم کا اقتدار ختم کرانا تھا. حضرت موسیٰ دنیا میں تشریف لائے، اماں پریشان ہو گئی کہ بیٹا ہے، ظالم کو خبر ملے گی، تصور کرتی ہے میرے بیٹی کی گردن جسم سے الگ ہوگی، اسی سے دل پریشان ہے. اللہ رب العزت نے اس عورت کو حکم دیا، صندوق میں ڈال اپنے بچے کو اور دریائے نیل کے لہروں کے حوالے کر دے. اللہ میاں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بچے کو اٹھا اور اس زمین سے ہی نکل جا، لیکن اللہ کی قدرت ہر سر آنکھوں سے کون دیکھتا، اور اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ کیسے ہوتا؟ اللہ نے دکھایا کہ میں جب بچانے پہ آؤں تو سارے موت کے نقشوں کے اندر بھی زندگی دیکھ سکتا ہوں. صندوق خود موت کا سامان ہے، سانس کہاں سے آئے؟ اور پھر صندوق بھی لہروں کے حوالے، جو بڑوں بڑوں کی زندگیاں ختم کر دیا کرتا ہے، اور پھر لہریں یہ صندوق لے بھی کہتی جاتی تو ظالم کے محل پر لے کے جاتی ہے اور بچہ ان کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. لیکن اللہ اللہ ہے، جب بچانا چاہے تو موت کے سارے نقشوں سے وہ اللہ زندگی دے سکتا ہے. تو یوں جب بچہ ان کے ہاتھوں میں پہنچا تو بچہ خادم نے اس عورت کے، اس کی جو بیوی تھی، اس کے حوالے کیا. اس نے کچھ اس انداز سے بات کی اپنے شوہر کے سامنے کہ وہ فرعون جس کے سینے میں دل لگتا ہی نہیں تھا، کوئی پتھر تھا، لیکن اس کا دل بھی پس گیا اور وہ بھی اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے تیار ہو گیا. لیکن اللہ رب العزت نے ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دی، قرار دی، اس لیے کہ اس کے دل میں ایک بے چینی تھی میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا. فرمایا فکر نہ کر، ان رادو الیک، ہم آپ کی طرف تیرا بیٹا لوٹائیں گے. اور لوٹانے کا انتظام کیا، ایک دائی، دوسری دائی، تیسری دائی. بچہ تو کسی کے سینے سے منہ ہی نہیں لگاتا، بہنا دور سے یہ منظر اجنبی بن کے دیکھ رہی ہے، رہنمائی کرتی ہے. خاتون ہے، ہو سکتا ہے اس کا بچہ اس کا دودھ پی لے. خاتون کو بلایا گیا، بچے نے فوراً اپنی ماں کے سینے سے دودھ پینا شروع کر دیا. خرچہ بھی سرکاری اور بیٹا بھی ماں کے ہاتھ میں آ گیا. یہ اللہ کی پرورش کا نظام ہے میرے عزیزو. اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ ہے، اللہ آج بھی اسی قوت اور طاقت کے ساتھ ہے. بچانا چاہے تو کون بال بھیگا کر سکتا ہے، لیکن جب وہ تحفظ سے وہی ہاتھ اٹھا لے تو پھر میری حفاظت کون کر سکتا ہے، پھر میری حفاظت کون کر سکتا ہے. وہ اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے فرعون کے فوج کا ایک آدمی مارا جاتا ہے، اور پھر ان کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر ایک مشورہ طے ہوتا ہے کہ فتح موسیٰ کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے. انہی میں سے ایک شخص آ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیرخواہی میں بتاتا ہے کہ تیرے خلاف قرارداد منظور ہو گئی ہے قتل کرنے کی، اب اس بستی سے نکل جائیں. موسیٰ علیہ صلوات و سلام مدین کا رخ کرتے ہیں اور راستے میں اللہ کہتے ہیں، اللہ میں فقیر ہوں تیرے در کا. نبی کہتا ہے میں فقیر ہوں تیرے در کا، مجھے ہر چیز کی ضرورت ہے تیرا، مجھے سانس کی بھی ضرورت ہے، سائے کی بھی ضرورت ہے، سہارے کی بھی ضرورت ہے، زندگی کے وسائل. ایسا جامع لفظ سے دعا کی کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں. اللہ رب العزت نے مدد فرمائی. وہاں جب مدین پہنچے تو کیا دیکھ، ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں دو بچیاں، با پردہ با حیا، بکریوں کو ہانکتی ہوئی آئیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ ایک کنویں پر ازدحام ہے. یہ کنارے پہ جا کر کھڑی ہو گئی، بچیاں تھیں، با حیا تھیں، با پردہ تھیں، کسی مجبوری کی وجہ سے بکریاں لے کر باہر آئی تھیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں یہ دیکھا جا سکتا ہے، نبی بچپن کے اندر اعلی اخلاق کا حامل ہوا کرتے ہیں. تو جب یہ دیکھا کہ یہ بچیاں یہاں بیٹھی ہیں تو دوسری طرف ایک اور کنواں تھا، بڑی چٹان تھی، آپ نے اسے ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلا کر انہیں روانہ کر دیا. بچیاں بڑی سمجھدار تھی، اپنے ابا سے جا کر کہنے لگی، ابا آپ نے کسی کو ملازم رکھنا ہی ہے. ببا بوڑھے ہو گئے تھے اور وہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. پر ابا اپنے بوڑھے کسی کو ملازم رکھنا ہی ہے. تو ایک نوجوان کو ہم نے دیکھا، بڑا دیانت دار ہے، بڑا ہی امین ہے، اور اس کے اندر صلاحیت بھی ہے کام کرنے کی. حضرات مفسرین نے لکھا، کسی بھی ملازم میں، کسی بھی چوکیدار میں، کسی بھی ماتحت میں دو خوبیاں دیکھ لیا کرو، امانت دار ہونا چاہیے اور اس کام کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. اگر یہ دو خوبیاں ہوں تو میرے عزیزوں، آج کے اس معاشرے میں لوگوں کے لیے روزگار بہت ہیں. لیکن آج یہ دو خوبیاں رہی نہیں ہے، امانت نہیں تو صلاحیت ہے، صلاحیت ہے تو امانت کوئی نہیں. انہ لقوی امین. دو خوبیاں ہوں، ایک با صلاحیت ہو، اپنے کام کا اہل ہو، اور دوسرا امانت دار اور دیانت دار ہو. بچیوں نے بڑی سمجھدار تھی، فوراً پہچان گئیں کہ ملازم خدمت گار کیسا ہونا چاہیے. ابا کے سامنے سفارش کی، بچی کے کہنے پر پھر بچی گئی اور بلانے کے لیے گئی. قرآن نے اتنا پیارا لفظ استعمال کیا کہ بچی جب آئی بلانے کے لیے، الاستحیاء، علا کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے سوار ہونے کے لیے، اوپر، گویا کہ حیا کی سواری پہ سوار ہو کے آئی. حیا کی سواری پہ سوار، ان کا چلنا اور آنا، اور یہ سب کچھ ایسا تھا جیسے کہ حیا کی سواری پہ آئیں، یعنی مکمل با حیا کی پیکر بن کے آئیں اور اس کو آواز دی کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے طے ہوا کہ آپ بکریاں چرائیں، اور پھر کچھ شرائط پر یہ بھی طے ہوا کہ ہم آپ کا نکاح بھی کرا دیں گے اپنی بچی سے. پھر یہ طے ہوا اور معاملہ شادی تک پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہو گئی. یہاں اللہ اپنے نبی کی تربیت کا انتظام بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے نبی کے پاس رہ رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، اس لیے کہ آگے نبوت ملنی ہے. اور پھر اللہ رب العزت کا انتظام ہے، پھر یہاں سے مصر دوبارہ روانہ ہوتے ہیں شادی کر کے اپنی اہلیہ کے ساتھ. لیکن راستے میں خاتون کو درد ذہن ہوتا ہے، روشنی لینے کے لیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نبوت دے دیتے ہیں اور فرعون کی طرف اپنی دعوت کے لیے دو معجزے بھی دیتے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا، لیکن فرعون وہی سرکشی میں تکبر میں مبتلا نبی کی دعوت کا مذاق اڑانے لگا، کہا اتلی الہی موسیٰ، فرمایا کوئی بلند سیڑھی بنا دو، میں موسیٰ کے رب کو جا کے اوپر دیکھ لوں کیسا ہے موسیٰ کا رب، یوں دعوت کا مذاق اور مسخرہ کرنے لگا. اللہ رب العزت نے پھر اسے ہلاک اور برباد کیا. پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حبیب سے تسلی دی، جو اپنے چچا اور اپنے دادا کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں بڑے فکر تھے، فرمایا آپ راستہ دکھا سکتے ہیں ہدایت کا، لیکن ہدایت دے دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور اللہ کی طرف سے ہدایت دینے کی سنت یہ ہے، جس کے دل میں طلب اور چاہت ہوتی ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. واللہ یہدی الیہ من ینیب. اس معاملے میں اللہ بڑا غیور ہے. انلزمکموہا وانتم لا کارہون. کوئی ہدایت کو پسند نہ کرے، اللہ اس کے گولے گلے کے توک بنا دے، ایسا اللہ نہیں کرتا. چاہے اپنے ہی کیوں نہ ہو، نبی کا پیارا ہی کیوں نہ ہو، نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نبی کا سرپرست ہی کیوں نہ ہو، نبی کا خادم ہی کیوں نہ ہو، نبی کا محافظ ہی کیوں نہ ہو، طلب کوئی نہیں، ہدایت کوئی نہیں، طلب کوئی نہیں، ہدایت کوئی نہیں. انک لا تہدی من احببت، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قدرت کے نشانی اللہ نے اپنے توحید کے ثبوت کے لیے فرمائی. فرمایا دیکھتے نہیں رات ہے، اگر یہ رات ہی رہے کون ہے دن لانے والا، اور دن آئے تو دیکھو اگر ہم اس کو دن ہی چھوڑ دیں کون ہے رات لانے والا، یہ ہم ہی ہیں. رات دن کا یہ نظام بنایا ہے، دن کو معاش کے لیے بنایا ہے، رات کو تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر ایک بہت بڑے سرمایہ دار کا تذکرہ فرمایا، جو اپنے زمانے کا صرف بڑا سرمایہ دار نہیں تھا، آج کے بین الاقوامی دنیا کے لحاظ سے بھی بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اور اس کے پاس خزانوں کے اتنے ڈھیر تھے کہ ان خزانیوں کے خزانوں میں جہاں رکھے تھے اس کے لیے جو چابیاں تھیں، اس چابیوں کے لیے بھی بڑے بڑے پہلوان، ایک جماعت درکار تھی جو صرف چابیاں اٹھایا پھرا کرتی تھی، اسی کا تذکرہ فرمایا. لیکن دولت، اگر دولت کچھ نصیب آدمی ہوتے جنہیں اللہ دولت بھی دے اور دل کی آنکھوں کی بصیرت اور ایمان کی دولت بھی دے، ورنہ یہ بڑی سرکشی لے کے آتی ہے، بڑی تکبر لے کے آتی ہے، بڑی آوارگی لے کے آتی ہے اور بڑی بےہودگی لے کے آتی ہے، بڑا فساد لے کے آتی ہے. وہ خوش نصیب ہوتے جنہیں اللہ بھی دولت بھی دے اور دل کی بصیرت اور سمجھ بھی اور ایمان کا نور بھی نصیب فرما دے. کچھ ایسی دولت اس کے پاس تھی جس نے اس کی سرکشی میں اضافہ کیا اور اس کے تکبر میں اضافہ کیا. نبی اسے کہہ رہا اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر بجا کر، اللہ کی مخلوق پہ احسان کا معاملہ کر جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کا معاملہ کیا. کہنے لگا میرا ہنر، میری سمجھ، میری عقل، میری دانش کے بدولت دولت کمائی، میں اسے یوں ہی خرچ کر دوں اور یوں ہی لوگوں پہ خرچ کرنے لگ جاؤں، تو یوں تکبر کا مظاہرہ کیا. پھر اللہ رب العزت نے ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. جب اس قارون کو اپنی جاہ و جلال میں ایک مرتبہ باہر آتا دیکھا تو ان کے منہ سے پانی ٹپکنے لگا، حسرت کرنے لگے، تمنا کرنے لگے، کاش کہ ہم بھی قارون کی طرح ہوتے، یہ دولت ہمیں بھی ملا ہوتی. تو اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے جنہیں اللہ نے علم کی، دین کی روشنی دی تھی، فرمایا تف ہو تم پہ، کس پہ رش کر رہے ہو، یہ بھی کوئی رش کرنے کی چیز ہے. اس لیے میرے عزیزو، میرا اور آپ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہو اور پھر اس کی خوشحالی بڑھتی چلی گئی ہو اور دنیا کی فراوانی بڑھتی چلی گئی ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج اور ڈھیل ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. ایک تو وہ ہے کہ جس پہ فوراً پکڑ آئے، فوراً پکڑ آئے غلطی پر، یہ خوش نصیب ہے کہ فوراً راستہ اپنا بدل لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، عبرت پکڑ لیتا ہے. لیکن نبی نے فرمایا جیسے اللہ دیتا ہی چلا جائے، بڑھاتا ہی چلا جائے، نعمتوں کی نوازش کرتا ہی چلا جائے اور اس کی نافرمانی بھی بڑھتی چلی جائے، سرکشی بھی بڑھتی چلی جائے، ظلم بھی بڑھتی چلی جائے، فرمایا یہ استدراج ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. تو ان ایمان والوں نے کہا نادانوں، کس پہ رش کر رہے ہو، تف ہو تم، مار ہو تم پہ، یہ بھی کوئی رشک کرنے کا آدمی چیز ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے دکھایا ایک دن اس کو اپنے محل اپنے خزانے کے ساتھ اللہ نے زمین میں دھنسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض. کبھی کبھی اللہ یوں بھی کرتا ہے, کبھی کبھی اللہ یہ منظر بھی دنیا میں دکھاتا ہے کہ ظالم کی پکڑ یوں بھی, وہ نیچے چلا گیا خزانوں کے ساتھ, دولت کے ساتھ, اپنے محل کے ساتھ چیختا ہے چلاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کی فریاد اور سفارش کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, خیر خواہ, ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, بچتا ہے, پھر وہی سرکشی, پھر ایک وقت آیا دھنسی گیا اپنے خزانے کے ساتھ. اور جو کل رش کر رہے تھے انہوں نے کہا اللہ تیرا احسان فضل نہ ہوتا تو ہم بھی اس کے ظالم کے ساتھ مارے جاتے, ہم بھی اس کے ساتھ مارے جاتے. پھر اللہ نے ایک ضابطہ بتایا, دنیا میں جو بڑائی چاہتا ہے, جو دنیا میں بڑائی چاہتا ہے, فساد چاہتا ہے, جنت اس کا گھر کوئی نہیں. جو دنیا میں بڑائی چاہتا ہے, دنیا کا سب سے بڑا مرض ہے اس وقت دنیا, مال کی محبت سے زیادہ خطرناک مرض میں, وہوا, شہرت, نام, نمود, ٹاٹ باٹ, ہاں اسٹیٹس, یہ اتنی بیماری ہے. فرمایا جو دنیا میں یہ بیماری جس کے اندر ہے اور فساد چاہتا ہے اس کے لیے جنت کا داخلہ کوئی نہیں. جنت تو متقی پرہیزگاروں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے, اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں. پھر نیکی والوں کا تذکرہ فرمایا, برائی کی سزا کا تذکرہ ہے. پھر سورہ عنکبوت کا تذکرہ ہے جس کا موضوع ابتلا ہے. ابتلا, اہل ایمان کی ابتلا ہوئی, اہل ایمان کو تسلی دی کہ یہ ابتلا تو اللہ کی سنت ہے, یہ اہل ایمان پر ہمیشہ اہل دین پر آیا ہی کرتی ہے اور اس کی بڑی حکمت ہے, اسی سے کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے, مومن منافق کا پتہ چلتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا باپ کی اطاعت بھی ایک حد تک, اس کی بھی ایک حد ہے جب تک کہ وہ شرک اور گناہ کی حکم نہ دے اس کی اطاعت کرو, لیکن جب شرک اور اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ کرے پھر اس کی بھی اطاعت نہیں کرنی. پھر اللہ رب العزت نے اس آزمائش کا ذکر فرمایا اور ان کو فار کی سرکشی کا جو کہتے ہیں نافرمانی کرتے رہو بوجھ ہم اٹھا لیں گے, اور میں کل قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لمبے زمانے دعوت کا 950 سال کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے انہیں نجات نصیب فرمائی, قوم کو ہلاک کیا, اور قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ ہے کیسے اللہ نے اس پر پتھروں کو بارش فرمائی. اور پھر حضرت قوم صالح کو, اور قارون اور حامان اور فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ, اور فرمایا ان کو میں نے اس لیے نہیں ہلاک کیا, کوئی کوئی مجھے ان کی ذات سے نفرت تھی. فرمایا فکلن اخذنا بذنبی, انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. گناہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے, گناہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے, گناہ اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے. میرے عزیزو, نفل زیادہ نہ پڑھو کوئی بات نہیں, تسبیح زیادہ نہ پڑھو کوئی بات نہیں, عبادت زیادہ نہ بھی کر سکو کوئی بات نہیں, لیکن اللہ کے لیے اپنی زندگی میں جان بوجھ کے گناہ نہ رکھنا, اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب ہوتا ہے, ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غصہ ہوتا ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ, ہم نے انہیں پکڑا ان کے گناہ کی وجہ سے, کسی کو زمین پہ پٹخ دیا, کسی کو زمین کے اندر دھنسا دیا, کسی پر تند و تیز ہوائیں بھیجی. فرمائے یہ سب اس لیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. پھر مشرک کے معبود کی بے بسی کا تذکرہ فرمایا, فرمایا وہ تو عنکبوت مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور, جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتی, جس کا گھر نہ گرمی نہ سردی نہ تیز ہوا سے. فرمایا مشرک کے معبود اس سے بھی کمزور ہے, اور اللہ رب العزت کی ذات ایک وحدہ لا شریک ہے, اور وہی قدرت والی ذات ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک.